بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اصل میں اطراف موصل کے رہنے والے تھے اور آپ کے والد اور چچا کسرا کی طرف سے اُبلہ کے حاکم تھے ایک بار رومیوں نے اس نواح پر حملہ کیا صہیب رضی اللہ عنہ اس وقت کم عمر بچے تھے لوٹ مار میں رومی ان کو پکڑ کر لے گئے وہیں جوان ہوئے اس لیے صہیب رومی کے نام سے مشہور ہو گئے بنی کلب میں کا ایک شخص صہیب کو رومیوں سے خرید کر مکہ لے آیا مکہ میں عبداللہ بن جدعان نے خرید کر آزاد کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام شروع فرمائی تو حضرت صہیب اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما ایک ہی وقت میں دارالارقم میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی طرح مشرکین مکہ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں حضرت عمار کا جو ہم نے کل واقعہ پڑھا ہے کس قدر تکلیفیں پہنچائیں اسی طرح سے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی ان تکلیفوں سے بہت زیادہ گزرے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو قریش نے کہا اگر تم اپنا سارا مال و متاع یہاں چھوڑ جاؤ تو ہجرت کر سکتے ہو ورنہ نہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور کیا اور دنیا پر لات مار کر ہجرت فرمائی آسان کام تو نہیں ہے نا سب کچھ وہاں پہ مال دولت متاع جتنی چیزیں تھیں سب کو چھوڑ دیا اور اللہ کے لیے ہجرت کر دی اور پھر مدینہ شریف پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب نے اس بے میں خوب نفع کمایا کہ فانی کو چھوڑ کر باقی کو اختیار کیا فانی کو چھوڑ کر باقی کو اختیار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ واللہ رؤوف بالعباد یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنی جان کو فروخت کر دیتے ہیں محض اللہ کی رضا مندی کی طلب میں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے یعنی ایک فانی چیز کو چھوڑ کر ایک غیر فانی چیز کو انہوں نے اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی نفوس کو خرید لیا ہے کس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے گھٹیا چیز انسان کی ہے نفس جو اس کو ابھارتا ہے نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کریم ہے اور کریم وہ ذات ہے کہ جو گرا ہوا اور گھٹیا سودا بھی خرید لیتا ہے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک سبزی منڈی میں انسان جاتا ہے اور جتنے سبزی بیچنے والے ہیں سب اپنا سامان بیچ کے چلے گئے ایک بیچارہ رہ گیا اور اس کی سبزی بہت ہی سڑی گلی سبزی تھی ایک قریب شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے تم اکیلے یہاں بیٹھے ہو کہا حضور کیا کریں سبزی ساری سڑ گئی ہے گل گئی ہے لینے کو کوئی تیار نہیں ہے اور بہت پریشان ہوں تو کریم شخص کہتا ہے کہ بتاؤ کتنے کا دام ہے حضور اتنے کا دام ہے لاؤ ہم سب خرید لیتے ہیں تو وہ فرمایا کہ وہ کتنا خوش ہوگا وہ شخص اور اس کے یہ کرم کی وجہ سے تو کریم وہ ذات ہے کہ جو نالائکوں پر بھی فضل فرما دے ہم اپنا آپ کو دیکھ کر اللہ سے نہیں مانگتے اللہ کا کرم کو دیکھ کے ہم مانگتے ہیں تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی نفوس کو خرید لیا ایک عیبدار چیز کو خرید لیا اس کے بدلے میں کہ جو عیبدار نہیں ہے یعنی جس میں کوئی عیب نہیں ہے کون سی چیز ہے وہ جنت وَأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں سبحان اللہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جماد چند آدم جا خریدم بحمد اللہ عجب ارزا خریدم بہت ہی سستا سودا پایا میں جماد چند آدم چند کنکر پتھر گناہوں کے دے کر میں نے اپنے اللہ کو لے لیا بہت ہی سستا سودا پایا ایک بزرگ جا رہے تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ میں آپ کو کس طرح سے حاصل کر سکتا ہوں تو آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہاں ہم کو دے دو تو بزرگ فرمانے لگے کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتائی، اے اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں جہاں بتائی ہے، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، اے اللہ قیمت اور بڑھائیے، ابھی تو بہت سستے معلوم ہوتے ہیں. کوئی شخص تو ہمارے جیب سے کنکر پتھر نکال کر اس کے اندر جواہرات اور موتی بھر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں کے کنکر اور پتھر کو دل سے نکال دیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنی نسبت کا موتی ہمیں عطا فرما دیں گے. میرے دوستوں، ہمت کرنے کی بات ہے. دیکھیے کیسے کیسے واقعات ہم پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نے کیسی کیسی مشقتیں مصیبتیں اٹھائی، اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا، دین پہ سودا نہیں کیا. آج کل کیا ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، اپنی کلچر، اپنا اسلام و تہذیب بیچ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، ایسا ایمان ہمیں سب کو عطا فرمائے. یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، قیامت تک کے لیے وہ کسی کو نہیں مل سکتا. وہ کیا چیز ہے؟ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. صحابہ کے جو بھی اختلافات تھے وہ آپس میں تھے، کسی ہم کو ہرگز یہ زیبا نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں نہ زیبا کلمات کہیں. وہ سب کے سب اللہ کے ہاں قبول ہو چکے تھے اور اللہ نے فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عدالت میں یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ میں ان سے راضی اور مجھ سے راضی. ان کے کارنامے اور ان کے اعمال اور ان کے جانبازیاں اس قدر سے زیادہ ہیں میرے دوستوں کہ بڑا سا بڑا ولی اللہ بھی اپنے زمانے کا، قیامت تک آنے والے بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی ایک ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ صحابی کیسے بنتا ہے؟ جب صحابی جو ہے یا تو نبی کو ایمان کے حالت میں دیکھ لے یا نبی جو ہے وہ ان کو دیکھ لے تو وہ صحابی بن جاتا ہے. تو قیامت تک اب وہ خدا دید آنکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں قیامت تک کسی نہیں ہوں گی. تو پھر کوئی صحابی نہیں بن سکتا، بڑا سے بڑا ولی اللہ بھی ہو جائے گا لیکن اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ کے جو بھی اختلافات تھے وہ اپنے تھے، لیکن بعض نادان اور جہل اور مرکب ہوتے ہیں، جو جہل کے اس قدر نادان ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اپنی عدالت میں پیش کرتے ہیں اور ان کے خلاف قلم و قلم اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف نازیبہ الفاظ کہتے ہیں. ارے ان کی قربانیاں تو دیکھیں، تو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ صحابی کن نجوم مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی تو مثل ستارے کے ہیں، جس کو تم چاہو اس کی پیروی کرو تم نجات پا جاؤ گے. تو ہمارے دین کا نام سراسر اتباع ہے. اتباع سے جو دین ملتا ہے وہ سوشل میڈیا سے دین نہیں ملے گا، سوشل میڈیا سے وہ دین نہیں مل سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ اتباع کیجئے. کس کی؟ اس امر کی، یعنی شریعت کی اتباع کیجئے. اور صحابہ کرام کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے. فتبعونی یہ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ ان کی اتباع کیجئے. تو صحابہ کرام اتباع کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عوام الناس کو حکم ہے کہ وہ صحابہ کرام کی اتباع کرے. تو یہ سارا سا جتنا بھی ہے، جتنا بھی دین ہم تک پہنچا ہے یہ اتباع کے راستے سے پہنچا ہے. آج ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا سے، فیس بک سے، میرے دوستو اس سے دین، معتبر دین انسان کو حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ جس انسان سے عام انسان دین سیکھتا ہے اس کا شجرہ بھی تو معتبر ہونا چاہیے، اس کی سند معتبر ہونی چاہیے کہ اس نے دین کس سے سیکھا، اس نے کس سے سیکھا. یہ چین آف نیویگیشن جو ہے یہ پوری ثابت ہونی چاہیے، کہیں بھی ٹوٹی ہوئی نہ ہو. تو یہ دیکھ لیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اپنا دین کے بارے میں دیکھو کہ تم دین اپنا کس سے سیکھ رہے ہو، اپنا تم کس کو گہرا دوست بنا رہے ہو. جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے گہرے دین، گہرے دوست جو ہوتا ہے اس کے دین پر ہوتا ہے. جس سے گہرا تعلق انسان کو ہوتا ہے، خلت کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کے دین پر خود بخود انسان آ جاتا ہے، اس کی اتباع کرنے لگتا ہے، اس کے اخلاق اس کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں. تو ہمارے دوست کون ہیں؟ ہمارے آس پاس رہنے والے ہمارے جو کیا کہتے ہیں اسٹار ہیں اور ہمارے جو دل کے اندر جن کو ہم نے بنایا ہوا ہے آئیڈیل بنایا ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں, ہم اس کا جائزہ لیں. اگر ہمارے آئیڈیل وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کو برا بلا کہتے ہیں, اسلام کے بارے میں دل میں ہماری نفرت پیدا کرتے ہیں, تو یہ دوست ہمارا دوست نہیں ہے. صورتاً دوست لگتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے اور یہی زہر ہمارے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں. اسی زہر سے بھی ہماری روحانی موت ہو جائے گی, ہمارے اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, اے ایمان والو تم نے تو مجھ سے رشتہ جوڑا ہے اور میرے غیروں سے رشتہ کیوں جوڑ رہے ہو؟ کفار کو یہود و نصارہ کو دوست کیوں بناتے ہو جب تم ان سے ان کے ساتھ معاملہ جائز ہیں, کاروبار جائز ہیں, لیکن دوستی ان کے ساتھ جائز نہیں ہے. کیونکہ جب دوستی بنے گی تو ان کے عادات بھی آپ کے اندر آئیں گی, ہے نا, اور ان کے رسمیں بھی آپ کے اندر آئیں گی. حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو من, جو جس قوم کی اتباع کرے گا اس کی شباہت اختیار کرے گا تو اسی قوم میں اس کا حشر ہوگا, قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو ہم کس کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو, صحابہ کے ساتھ, کرام کے ساتھ ہو, اولیاء اللہ کے ساتھ ہو. یہ ہماری پارٹی ہے, اصل پارٹی تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سمجھ عطا فرمائے, عقل عطا فرمائے. تو صحابہ کرام نے میرے دوستوں کیسی کیسی قربانیاں اللہ کے لیے, دیکھیں دنیا کو چھوڑ دیا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا, اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا. دیکھیں یہ صحابی ہیں, ان کے جو شخص اتنی تکلیفیں پہنچائے ہیں صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو, تو کہا کہ یا تو تم سب کو چھوڑ دو یہاں پہ یا تو پھر ہجرت کر دو یہاں پہ. تو انہوں نے کیا کیا, سب چھوڑ دیتا ہوں لیکن میں ہجرت کر کے مدینہ شریف جا رہا ہوں. تو جب وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پوری واقعہ بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صہیب تو نے بہت اچھا اور نفع کمایا ہے, تو نے بہت نفع کمایا ہے, ایک فانی چیز کو چھوڑ دیا اور ایک تو نے باقی چیز کو لے لیا. اگر یہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے میرے دوستوں تو زندگی بن جائے, زندگی ہماری جنت بن جائے. بس ہم ایک وہ چیز اختیار کر لیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, اس کو لے لیں. جو کام بھی ہم کریں کہ سوچیں, حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اتنا سا سوچ لیں ہر کام سے پہلے کہ اس میں میری آخرت کا ضرر ہے نقصان ہے تو نہیں کروں گا, اگر اس میں فائدہ ہے تو میں کر لوں گا. ہر کام سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کام کے اندر آخرت کا فائدہ ہے تو اس کو کر لیں گے, اگر نقصان ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے خوب نفع کمایا. تو مشرکین مکہ ہے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار, ابو فائدہ وغیرہ بہت سے صحابہ کرام کو اس قدر تکلیفیں دیتے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے یہ حضرات, اور اسی بے خودی کے عالم میں یہ بھی خبر نہ رہتی کہ ہماری زبانوں سے کیا نکل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی, ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم, کہ تیرا پروردگار, تحقیق تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے طرح طرح کے مصائب اور فتنوں کے بعد ہجرت کی اور پھر جہاد کیا اور صبر کیا, ان باتوں کے بعد تیرا رب ان کی مغفرت کرنے والا اور رحمت نازل کرنے والا ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی نعمت ہے دوستو. اگر مغفرت کا پروانہ مل گیا, رحمت کا پروانہ مل گیا, اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ یہ بزرگ فرماتے تھے, اے اللہ میں نہیں یہ چاہتا کہ آپ میری اطاعت کو قبول کریں کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے, آپ کی عظمتوں کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں پہ آپ معافی کا قلم پھیر دے, مجھے معاف فرما دے, میرے گناہوں کو معاف فرما دے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اے خدا را رسوا مکن گر بدن من سر من پیدا مکن, اے خدا حاجی کو, حاجی امداد اللہ کو رسوا نہ کیجیے گا قیامت کے دن, کیونکہ اللہ ہمارے حال تو آپ پہ تو منکشف ہیں, آپ تو جانتے ہیں ہماری کیا حالت ہے, ہمارے عیبوں کو اے اللہ قیامت کے دن مخلوق کے سامنے نہ کھولیے گا, نہ فاش کیجیے گا, پردہ ڈال دیجیے گا. کوئی تعریف کرتا ہے تو ذرا پھول جاتے ہیں ہم لوگ, فوراً سوچے کہ ہمارے عیب ہم جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اندر کتنے عیب ہیں. وہ تو حد خباب بن ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، حباب رضی اللہ عنہ، یہ سابقین اولین میں سے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ چھٹے مسلمان ہیں، دارالارقم میں داخل ہونے سے پہلے اسلام لائے. جب آپ اسلام لائے تو ان کا جو آقا تھا اس نے بہت سخت تکلیفیں پہنچائی ان کو. ایک مرتبہ حضرت حباب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنی مسند پر بٹھایا اور یہ فرمایا، اس مسند کا تم سے زائد کوئی مستحق نہیں مگر بلال. تو حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، بلال بھی مجھ سے زیادہ مستحق نہیں ہے. ان شدائد اور مصائب میں بعض مشرکین مکہ بلال کے حامی اور ہمدرد تھے مگر میرا کوئی بھی حامی نہ تھا. ایک روز مشرکین مکہ نے مجھ کو دکھتے ہوئے انگاروں پر چٹ لٹایا اور ایک شخص نے میرے سینے پر اپنا پیر رکھ لیا تاکہ جنبش نہ کر سکوں اور پھر کرتا اٹھا کر پشت پر بست کے داغ دکھلائے. حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں، میں زمانے جاہلیت میں لوہار تھا، تلواریں بنایا کرتا تھا. ایک بار عاص بن وائل کے لیے تلوار بنائے، جب قیمت کے تقاضے کے لیے میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں تم کو ایک کوڑی بھی نہ دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو. یہ دیکھیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے صحابہ کرام کے دل میں ایمان ایسا بھر دیا تھا. میرے دوستو کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم مر بھی جائے اور پھر زندہ ہو تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا. آپ نے کہا کہ کیا مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں. آپ نے کہا، جب خدا مجھ کو موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور اسی طرح مال اور اولاد میرے ساتھ ہوگا، اس وقت تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، افرائیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا ولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا. بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آخرت میں مجھ کو مال اور اولاد دیے جائیں گے، کیا وہ غیب پر مطلع کیا گیا ہے یا خدا تعالیٰ سے کوئی عہد کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل غلط کہتا ہے. جو بھی زبان سے کہتا ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اس پر حجت قائم ہو اور اس پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے. اور جس مال اور اولاد کو وہ کہتا ہے اس سب کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس مال اور اولاد سے خالی ہاتھ آئے گا. ایک صحابیہ ہے زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سابقات اسلام میں سے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اس قدر مارتے کہ تھک جاتے. ابو جہل بھی ان کو ستایا کرتے تھے. ابو جہل اور دیگر سرداران مکہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی عمدہ اور بڑی شے ہوتی تو زنیرہ ہم سے سبقت نہ کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی آیت نازل فرمائی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ. کافروں نے اہل ایمان سے یہ کہا کہ اگر یہ دین کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے. اور یہ نہ سمجھے کہ اگر ان میں کوئی خیر کا مادہ ہوتا تو یہ خیر اور دین کی طرف سبقت کرتے اور حق سے پیچھے نہ رہتے. اور یہ نہ سمجھے کہ جو عمراء اور رؤساء کا انبیاء اللہ کی ہدایت و نصیحت سے روگردان ہونا اور ان درویشوں کا کہ جن کے قلوب میں حب جاہ اور حب مال سے پاک اور منزہ ہے، انبیاء اللہ کی تعلیم و تلقین کو قبول کرنا حاشا یہ حق تعالیٰ کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اعراض کرنے والوں کی نفوت اور غرور آجاب اور استکبار کی بہم دلیل ہے. اور یہ جو تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے مصائب دیے گئے ان کو کہ ان کی بنائی جاتی رہی. مشرکین مکہ نے کہا کہ لات اور عزہ نے اس کو اندھا کر دیا. زنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کا جواب دیا کہ لات اور عزہ کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ کون ان کی پوجا کرتا ہے، یہ تو محض اللہ کی طرف سے ہے، خدا اگر چاہے تو پھر میری بنائی کو واپس فرما سکتا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کتنی مصیبتیں ان لوگوں نے اٹھائی، خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اس شب کی صبح کو بنائی جب اٹھی تو بنائی واپس لا گئی۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان حضرات نے کیسی کیسی مصیبتیں مشقتیں اٹھائی۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام جو چیز ہے میرے دوستوں، لیکن اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے۔ جو بندہ اسلام لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اللہ پہ فدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات مان کے چلتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، وہ اس کو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اللہ تعالیٰ بندوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ تو اگر ہم اگر چھوڑ دیں گے اسلام کو، یا اگر ہم نعوذ باللہ کوئی مرتد ہو جاتا ہے یا اسلام سے روح گردانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا، تو ہم ایسی قوم پیدا کریں گے کہ جو یحبہم ویحبونا، کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دین کو چھوڑ دیں گے یا دین سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ وفادار لوگوں کو پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مرتدین کے مقابلے میں دین پر استقامت کے لیے محبت کو بیان فرمایا ہے، محبت والا جان دے دے گا، پیٹ پر پتھر باندھ لے گا، لیکن اپنے مالک کو ناراض نہیں کرے گا، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا وہ۔ اللہ کا ایک عاشق کی ادنا حکایت جو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر بیان فرماتے تھے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اتنی آزمائشی ان کے اوپر آئی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے محدث اور فقیر عالم ربانی تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے۔ بغداد میں 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 میں وفات پائی، کل عمر 77 برس کی پائی۔ ان کا ایک مسئلہ میں بادشاہ سے اختلاف ہو گیا، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس میں اختلاف ہو گیا ایک مسئلے کے بارے میں، یہ حق پر تھے، بادشاہ نے بہت دھمکیاں دی کہ اپنے موقف سے ہٹ جاؤ ورنہ سخت سزا دوں گا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، کسی سزا کی پرواہ نہ کی، ورنہ اگر کلمہ حق چھوڑ دیتے، بادشاہ کی بات مان لیتے تو سزا معاف ہو جاتی۔ آؤ دیارے دار سے ہو کر گزر چلے، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم۔ اتنے کوڑے بادشاہ نے مارے تو کل 29 کوڑے مارے گئے، آپ کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ جلاد ظالم بہت زور سے کوڑے مار رہا تھا جس سے آپ کا ازار بند ٹوٹ گیا جو کپڑے کا بنا ہوا تھا، اور قریب تھا کہ آپ کا پیجامہ اتر جاتا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، آپ کے ہونٹ ہیلے، کچھ پڑا اور پیجامہ خود بخود اوپر ہو گیا۔ ایک محدث یہ منظر دیکھ رہے تھے، بعد میں آپ کے گھر جا کر پوچھا کہ آپ نے اس وقت کیا پڑھا تھا، تو فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہم انی اسألک بسمک الذی ملأت به العرش ان کنت تعلم انی علی الحق فلا تهتک لی سترا، اے اللہ میرا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، آپ کو آپ کے اس نام کا واسطہ جس سے تمام آسمان بڑا ہوا ہے، اگر آپ جانتے ہیں آپ کے علم میں میں حق پر ہوں تو آپ میرا پردہ نہ پھاڑیے۔ پجامہ بغیر اسباب ظاہری کے اوپر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ تو بھائی اسباب کے محتاج بھی نہیں ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کے جو بیٹے تھے حضرت مولانا عبداللہ فرماتے ہیں کہ ابا جان کبھی کبھی سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ جس طرح یہ سر آپ کے لیے وقف ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، اسی طرح میرا ہاتھ بھی کسی اور کے سامنے دراز نہ ہونے دیجیے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ احمد بن محمد نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ میں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو فرمایا کہ غفر اللہ لی، میرے اللہ نے میری مغفرت فرما دی، مجھے ایک ایسی نعمت دی جو عام لوگوں کو نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ يا احمد ضربت فيا؟ قال قلت نعم. قال ربي. قال يا احمد هذا وجهي فانظر اليه فقد ابحتك النظر اليه. اللہ نے پوچھا اے احمد کیا تو میری محبت میں مارا گیا؟ عرض کیا بے شک یا ربی میں تیری راہ میں پیٹا گیا، مجھے کوڑے مارے گئے. اللہ نے فرمایا کہ اس کے نام میں یہ میرا چہرہ میرا دیدار تمہارے لیے میں نے جائز کر دیا، قیامت تک تو میرا چہرہ دیکھتا رہے. اوروں کو تو جنت میں یہ نعمت ملے گی لیکن ان کو عالم برزخ میں ہی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے استاد تھے اس وقت مصر میں تھے، تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ میرا سلام کہنا. شاگرد کو سلام کہلایا اور کہا کہ جس قمیص میں تمہیں کوڑے لگے تھے وہ قمیص مجھے بھیج دو. آپ نے اپنی وہ قمیص جس میں کوڑے لگے تھے، اپنے استاد کا حکم تھا، اس کو بھیج دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کی قمیص کو آنکھوں سے لگایا، اپنے ہاتھوں سے دھویا اور پانی کو نچوڑ کر پی لیا، کسی خادم سے نہیں دلوایا، خود اپنے ہاتھ سے ان کی قمیض دلوائی اور اس کا پانی نکلا اور اس پانی کو پی گیا کہ اللہ کے راستے میں انہوں نے کوڑے کھائے تھے اور اس کی خوشبو اس کے اندر پیوست ہو چکی ہے. جس چیز کو اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کے جو کانٹے ہوتے ہیں تمام جہاں کے پھول اس کو گارڈ آف آنر اور سلامتی پیش کریں، کہ اللہ کے راستے کا ایک کانٹے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کانٹے کو نسبت ہے اللہ تعالی کے ساتھ. کتنے لوگ ہیں جو ان کانٹوں کو لے لیتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے کانٹے لے لیتے ہیں اور پھول یعنی گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو گلستان عطا فرماتے ہیں. تو انہوں نے خود ہی وہ قمیض دھوئی، اس کا پانی پی لیا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بہت عظیم و شان مرتبے کی بات ہے کہ استاد اپنے شاگرد کا کرتا دھو کر پانی پی لے. جو اللہ تعالیٰ پہ مرتا ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ مرتا ہے تو اللہ بھی اس کو عزت دیتا ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو میں ان کا نہ ہوتا تو مجھے یہ ملتا ہے اعزاز. کبھی اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اپنا راز فاش کر دیتے ہیں، اس لیے میں فرما دیا کہ اگر میں ان کا نہ ہوتا تو مجھے یہ ملتا ہے اعزاز. یعنی میں اللہ کا نہ ہوتا، اللہ سے تعلق نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط فرما دیتے ہیں. وربطنا علی قلوبہم، کون تھے وہ لوگ جو تین آدمی تھے جو اصحاب کہف تھے، کتنے کمزور تھے، کہ حجام کا بیٹا ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، غریب تھے بہت زیادہ، لیکن اسی مسکنت کی حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وربطنا علی قلوبہم، انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہماری توحید کو نہیں چھوڑا، ہماری عبادت کرنے کے لیے غار میں جا کے پناہ لے لی، اس کے بدلے میں پھر ہم نے کیا کیا، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے اپنا رابطہ ان کے دل کے ساتھ مضبوط کر لیا تھا، جس کی وجہ سے پھر دنیا کی کوئی چیز ان کو نہیں ہلا سکتی تھی، ان کے ایمان کو نہیں ہلا سکتی تھی. یہ چیز ہے کہ جب اللہ سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت دنیا کی جو ہے اس بندے خدا کو ہلا نہیں سکتی، اس کے استقامت میں زلزلہ نہیں آ سکتا. پوری دنیا میں زلزلہ آ سکتا ہے لیکن اس بندے خدا کی استقامت میں اور دین میں اور ادنا سے دین کے حکم میں زلزلہ نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ ایسی محبت اور ایسا تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے. بہرحال تو جب ان کا جنازہ ہوا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، تو آپ کا جنازہ دیکھ کر حق بات کے لیے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، کوڑے مارنے جانے کو انہوں نے قبول کر لیا لیکن حق بات کو نہیں چھوڑا، بادشاہ کے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا. اس استقامت کو دیکھ کر 20,000 کافر عیسائی یہودی مسلمان ہوئے. کوئی تقریر نہیں کی، کچھ نہیں، زبان حال یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کس کے عاشق ہیں، کس کے عشق میں ہم نے جان دی. صرف حال دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے تھے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. اللہ تعالیٰ کی عظمت غیر محدود ہے، اس کو اس کا حق اپنی ہم محدود عبادت سے تو ادا نہیں کر سکتے. یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد استغفار فرماتے تھے. بتاؤ بھائی، پیغمبر نماز کو کتنی عمدہ پڑے گا؟ پیغمبر یہ استغفار کس بات کی تھی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف تھا کہ اللہ آپ کی غیر محدود عظمتوں کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. میں عبدناک حق عباد, ہم نہیں عبادت کر سکے جیسا کہ عبادت کا حق تھا. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بحوالِ تفسیر کبیر میں فرماتے تھے کہ ایک فرشتہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام, اتنے ان کے بازو ہیں, اتنا بڑا جسم ہے. روایت میں آتا ہے کہ ان کا ایک بازو مشرق اور ایک مغرب میں ہے, اور ان کا جسم اتنا بڑا ہے کہ ان کے قدم زمین میں اور ان کا سر سات و آسمان پر. لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے سکڑتے سکڑتے گویا چھوٹی سی چڑیا ہو جاتے ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے بے خبر ہیں وہ کیا جانے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو, حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو جیسے ہنڈیا پکتی ہے اس میں جوش آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک خوف سے پکتا رہتا تھا, اس کے باوجود کہ ایک ایک رکعت میں آج پانچ پانچ پارے پڑھتے تھے. آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے اور فرماتے تھے ما عبدناک حق عباد, اے اللہ ہم نے آپ کے حق ادا نہیں کیا, آپ کی عظمت کا عبادت کا حق ادا نہیں کیا. So respected friends and elders, we have to understand that a person who does any kind of ibadat, then he is not fulfilling the right and the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. Today we offer salah, we fast the month of Ramadan, we give zakat, we give charity, and we think that we have fulfilled the right of Allah subhanahu wa ta'ala. When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he used to make istighfar after every salah. Why? It's not because, na'uz billah, he was sinning, or because his namaz was not intact. He used to make istighfar. Why? Because he used to say that, Allah, I have not fulfilled the greatness of your worship. Allah, please forgive me. So every action, whatever action we do, we only do for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah ta'ala is the one who gave us the ability to carry out those actions. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ, that whatever good reaches you, it is only from Allah subhanahu wa ta'ala. And whatever a person does evil, it is the evil of his own self, the person he does evil. So every good we must attribute to Allah subhanahu wa ta'ala, and whatever evil we do, we must make istighfar, tawbah, and ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq and ability to practice whatever has been said. Wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.